السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان الإنسان عجولا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم الشجع بن عبد القيس سے فرماتے ہیں: إن فيك لخصلتين يحبهم الله تعالى الحلم والأناء. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے جلد بازی ہلاکت ہے. جلد بازی کی کیا حقیقت ہے، جلد بازی کی کتنی صورتیں ہیں، وہ کون سی جلد بازی ہے جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے، بعض صورتوں میں جلد بازی جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں جلد بازی واجب بھی ہے، کہ کون سی مختلف صورتیں ہیں. اور آج ہم خود دیکھیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں ہم کہاں پر ہیں، کیا ہم جلد باز ہیں یا ہم بردبار ہیں، اور پھر اس جلد بازی کا علاج کیا ہے، یہ آخر میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. انسان کی مختلف صفات ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: خلق الانسان من اجل، انسان کو اجل سے پیدا کیا گیا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت ہی زیادہ جلد باز ہے. اور یہ صفت جو ہے، یہ ایسی صفت ہے جس سے شاید بہت ہی کم لوگ بچ سکتے ہیں، جلد بازی کی صفت. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں اسی جلد بازی کی وجہ سے. یعنی عام مثالیں دیکھیں، روڈ پہ چلتے چلتے اب دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کی جو 90% وجہ ہے وہ سپیڈ ہے، اور سپیڈ ہم کیوں لگاتے ہیں، جلدی پہنچنے کے لیے. سگنل آپ دیکھیں، سگنل کٹ ہوتے ہیں، ریڈ سگنل کو کراس کر دیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے، جلدی پہنچنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے، پکڑا گیا تو فائن ہے، اگر بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا تو، اور نہیں تو دیکھنے والے کم سے کم کہیں گے بڑا بے وقوف انسان جا رہا ہے. اور اگر آپ ذرا غور کریں، اگر یہ شخص جو اتنی تیزی سے جا رہا ہے یا تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اگر یہ آہستگی سے کام لیتا تو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا. اور یہ جو وقت کا فرق ہے تیزی میں اور آہستگی میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں اور دیکھیں یہ 5 سے 10 منٹ کے بیچ میں ہوتا ہے. بس آپ 140 کی رفتار میں گاڑی چلائیں اور 80 کی رفتار میں گاڑی چلائیں اور دیکھیں کہ جو فرق پڑتا ہے ان دو سپیڈوں میں تقریباً وہ 5 سے 10 یا 10 سے میکسیمم 15 منٹ کا ہوتا ہے. بس یہ کہاں کی حکمت عملی ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈالے. بعض لوگوں کو دیکھے اپنے بچے اٹھائے ہوتے گاڑی میں, وہ بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہوتے ہیں, ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نئی گاڑی ہے, ٹائر بھی نئے ہیں, سب کچھ نیا ہے, لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر یہ نئی چیز بھی کام نہیں آتی. یہ میکینیکل چیز ہے, اس کے اندر مختلف پرزے لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی کس وقت بھی ناکارہ ہو سکتا ہے. کیا نئی چیز ناکارہ نہیں ہوتی کیا؟ اور جب اچانک یہ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے اور 140 یا 150 کی سپیڈ ہوتی ہے تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے دیکھیں, اکثر لڑائیں کیوں ہوتی ہیں؟ بازار میں یا پارکنگ وغیرہ سے لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے پہلے میں, وہ کہتے پہلے میں آیا ہوں, لڑائی ہو جاتی ہے. دکانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, بازاروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب جلد باز ہیں, ہمیں پوری دنیا چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے, وہ سب سے پہلے چاہیے. میں چند صورتیں بیان کرتا ہوں جلد بازی کی جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے. یہ تو وہ امور ہیں, گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانا اور یہ عام سے امور جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ ہم سب ان سے گزرتے ہیں روزمرہ زندگی میں, ہم سب دیکھتے ہیں, اور بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, ہم خود بھی کوئی معصوم نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں یہ غلط ہے, تو پھر ہم اس معاملے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. جب آپ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے, کسی غلط چیز کو آپ نہیں جانیں گے کہ غلط ہے, تب تک آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے. جلد بازی کی ضد ہے بردباری, آہستگی. کیونکہ جلد بازی ہمارے خون میں ملی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ہم جلد باز ہو ہی جاتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کی تربیت بھی بردباری میں کی ہے, صبر, تحمل, بردباری, حلم, آہستگی. اور جب بعض انبیاء علیہ السلام سے جلدی ہوئی بعض امور میں, تو اللہ تعالی نے فوراً ان انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرمائی. چند مثالیں دیکھیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پودے سے کھانے میں جلدی کی جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے, عزیمت نہیں تھی جیسا کہ عزیمت کا حق تھا, ان سے بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا. نافرمانی ہو گئی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر نافرمانی سے جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے. تربیت ہوئی. اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں ہیں اور جب جیل میں رہے اور ان دو لوگوں نے خواب دیکھا جس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھی, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دونوں میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں, ایک سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ, یعنی ایک کو تو سزا موت ہو جائے گی, دوسرا بچ جائے گا, جو بچ جائے گا یوسف علیہ السلام انہیں کہتے ہیں میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا نہ بھولنا. انہوں بتانا کہ ایک شخص ہے جو جیل میں ہے اور بے گناہ ہے, اذکرنی عند ربک, اور رب عام لفظ میں بادشاہ کو بھی کہتے ہیں, سربراہ کو بھی کہتے ہیں. یہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس لفظ کی وجہ سے 7 سال مزید جیل میں رہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عجبت لصبر اخی یوسف وکرمہ, مجھے بہت تعجب ہوا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر و کرم پر. واللہ یغفر له, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, حیث ارسل الیہ لیستفتا فی الرؤیا, اللہ تعالیٰ کا اسے امتحان تھا, وہ دو لوگ بھیجے جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور ان دو لوگوں نے, ان دونوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا. ولو کنت انا لم افعل حتى اخرج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو اس وقت تک تعبیر نہ کر جب تک کہ جیل سے نہ نکلتا. وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له, اتي ليخرج فلم يخرج حتى اخبرهم بعذره, اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ جب خبر ملی اب تمہیں آزاد کر دیا ہے جیل سے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیں, کرم دیکھیں, نکلنے سے انکار کیا جب تک ان کی عفت کا ثبوت نہ مل جائے, جب تک وہ بری نہ ہو جائے, کیونکہ جیل سے تو نکال دیا, تہمت تو ہے جس وجہ سے وہ جیل میں ڈالے گئے تھے, تہمت تو تھی زنا کی, تو جب تک بری نہیں کر دیتے میں باہر نہیں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں جلدی نکل جاتا. اب جیل کس کو پسند ہے؟ وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں آپ, اور دوسرے نبی احترام دیکھیں. سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو کوئی شک نہیں ہے, وہ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں, کسی کو بھی شک نہیں ہے, لیکن دیکھیں دوسرے نبی کے ساتھ جب معاملہ ہے تو کتنی ادب سے, کتنی تواضع سے بات ہو رہی ہے. ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله, ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں 7 سال مزید, یعنی جو لمبا عرصہ تھا وہ, اس کی سزا دی ایک کرنے کی وجہ سے. اور وہ کیا تھی کہ اپنے اس ساتھی سے کہا جو بچ کے جا رہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سلامت کے سامنے, بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. آپ کسی کو یہ کہتے ہیں میرے یعنی کوشش بے گناہ جیل میں ہے, کسی سے یہ کہے یار میں بے گناہ ہوں جا کے میری سفارش کرنا, یا قاضی تک میری بات پہنچانا, یا وکیل تک میری بات پہنچانا, جو بھی شرعی راستہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس طرح تربیت کی ہے کہ 7 سال یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں رہے. اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معروف و مشہور سورۃ الکہف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ, اللہ تعالی رحمت ہمارے اوپر بھی ہو اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی ہو, لو صبر, اگر تھوڑا صبر کر لیتے, لرأى من صاحبه العجب, اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اپنے دوست یعنی خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے. یعنی 3 عجوبے تو دیکھے تھے نا, کشتی میں سوار ہوئے, اس کشتی میں سوراخ کر دیا, اب یہ عجب بات ہے کہ نہیں؟ ایک نیک اور صالح انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر کے جاتے ہیں، سفر کی مشقت برداشت کر کے جاتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ کون سا علم حاصل کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک کشتی ہے، اس میں سوراخ کر دیا اور وہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی. تو عجب بات تو ہے، راستے میں گزرتے گزرتے ایک بچے کو پکڑا، اسے قتل کر دیا. ایک قوم کی طرف گئے، مسافر تھے، اس قوم سے جا کے یہ عرض کی کہ ہماری مہمان نوازی کو کرنے والا ہے، ان سب نے انکار کر دیا. عجب سی بات دیکھیں، اگر یہ اس زمانے میں بڑے مہمان نواز لوگ تھے، مسافروں کی بڑی خدمت کرتے تھے، لیکن یہ عجیب سی قوم تھی، کہنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں، ایک دیوار گرنے والی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کر رہے ہیں، اس دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں بغیر کسی عوض کے. کس وہ دیوار کس قوم کی؟ اسی قوم کی دیوار ہے جو قوم جن لوگوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مرتبہ سوال کیا، کیونکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ نے پوچھنا نہیں ہے، اس شرط پہ آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. اب کشتی میں لوگ ہیں، آپ اسے سوراخ کر رہے ہیں، اللہ کا نبی کیسے خاموش اختیار کر سکتا ہے؟ سوال کیا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. انہوں نے ٹھیک ہے، پہلی غلطی ہو گئی، دوبارہ سوال نہیں کروں گا. دوسرے معاملے سے بڑھ کر تھا، قتل کر دیا بچے کو، ایک معصوم بچے کو قتل کرنا بغیر وجہ کے، کون خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ تو فرمایا دوسری مرتبہ بھی آخری مرتبہ ہے، اگر دوبارہ آپ نے پوچھا تو پھر ہمارا راستے الگ ہیں. اب تیسری مرتبہ جب سوال کیا اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا، تو پھر حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہمارا راستے الگ ہے. پھر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کیوں کشتی میں سوراخ کیا، کیوں بچوں کو قتل کیا، کیوں اس دیوار کو قائم کیا ہے. کشتی کو سوراخ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو زبردست کشتیاں چھین لیتا تھا، اب اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس میں عیب لگا دیا. جب اس کے فوجیاں کشتی لینے کے لیے دیکھے اس کشتی میں عیب ہے، اور عیب والی چیز کون لیتا ہے؟ وہ تو مفت میں بھی کوئی نہیں لیتا، خراب دے کر چھوڑ دی. باقی جن لوگوں کی کشتیں سب چھین گئی، اور یہ مسکینوں کی کشتی تھی، اس کو سوراخ کو ٹھیک کر دیا، وہ کشتی پھر سے ٹھیک ہو گئی اور چلنا شروع کر دی. کیونکہ فائدہ تھا کہ نقصان تھا؟ بہت بڑا فائدہ تھا، لیکن یہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی نہیں انہیں بیان فرمایا، ان کو علم نہیں دیا. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اب دوسرے نبی کو عطا فرمایا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو. بچے کو قتل کیوں کیا؟ یہ بچہ اب تو بچہ ہے، اس بچے نے بڑے ہو کر بڑی بدکاریاں کرنی ہے، والدین کی نافرمانیاں کرنی ہے. یعنی بعض روایت میں ہے کہ کفر کا ارتکاب بھی کرنا ہے، اتنی بڑی بدکاری کر کے اپنے والدین کو بھی پریشان کرنا ہے. یہ علم خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. پھر اب ایسا بچہ جو اتنی بڑی مصیبت بن جائے تو اسے قتل کر دیا، اور اللہ سے یہ امید کی کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو اسے اچھی اولاد عطا فرمائے گا. اور وہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، اور ان کا دادا جو تھا بڑا نیک اور صالح انسان تھا. تو اللہ کے حکم سے، یہ جو بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اس سے کہ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اللہ کا حکم تھا، میں نے اپنے وجہ سے کچھ نہیں کیا، اس دیوار کو قائم کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو نہیں ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نبی کو علم عطا فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے صبر کر لیتے تو اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے، لیکن جب جلدی کی تو پھر ان کا علم یہاں تک محدود رہا. اور ہمیں بھی یہی تین خبریں ملی ہیں بس، ہو سکتے اس سے اور بھی آگے چلتے کوئی اور اس سے بڑی چیز آ جاتی، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی ہے، اور جب ہم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قصے سنتے ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ تھوڑی دیر سن لیا اور پھر باہر جا کے بھول گئے، یہ قصے اور کہانیاں عبرت کے لیے ہیں. ان فی قصصہم لعبرہ، عبرت حاصل کریں اور دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جلدی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے اتنی خیر سے محروم ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ جلد بازی کی بعض صورتیں، ہم لوگ اگر ذرا غور کریں بعض لوگ دعا میں جلد بازی کرتے ہیں، دعا مانگی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ پورے نہیں ہوئے چھوڑ دی. یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک کہ کوئی شخص جلد بازی نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یقول دعوت فلم یستجب لی، یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں نے دعا تو مانگی لیکن قبول نہ ہوئی. اور بعض لوگ دعا میں جلد بازی، دوسری صورت ہے، وہ دعا تو بار بار مانگتے ہیں لیکن دعا کے ادب نہیں جانتے، اور اگر دعا کا ادب نہ آتا ہو ہمیں تو پھر وہ دعا بھی دعا کی قیمت نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجل هذا، اس شخص نے جلد بازی کی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه، اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرے. ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ثم يدعو بعد بما شاء، پھر جو چاہے وہ اس کے بعد دعا مانگ لے. تو وہ دعا جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا نہ ہو، جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، یہ جلد بازی والی دعا ہے. جلد بازی کی اگلی صورت، وضو میں جلد بازی کرنا. ہم وضو کرتے ہیں بڑی تیزی سے، جلدی سے، اور یاد رکھیں اگر وضو کے ارکان میں سے، جو وضو کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو ہوا ہی نہیں، اور جب وضو نہ ہوا، طہارت نہ ہوئی، تو پھر نماز بھی نہیں. جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ہمیں پانی نظر آیا، ہم وہاں پہ رکے، عصر کا وقت تھا تو وضو کر، ہم لوگوں نے وضو کیا. تو بعض لوگوں نے جلدی میں وضو کیا، ہم سب وضو سے فارغ ہوئے، تو ہمیں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا ویل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء، ویل ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں، جو پانی نہیں لگا، آگ سے وہ جلیں گے. اسبغوا الوضوء، وضو جو ہے بہترین طریقے سے کیا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں یہ غلطی اکثر لوگوں سے ہوتی ہے، وضو خانے میں آپ جا کے دیکھیں، یا تو کوہنیاں جو ہیں یہ خشک رہتی ہیں، یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے، چہرے کا یہ حصہ جو داڑھی اور کان کے بیچ میں ہے. ہم چہرے یہاں سے دھوتے ہیں اور یہ حصہ جو ہے عام طور پہ دیکھیں یہ حصہ رہ جاتا ہے, تو پانی جو اچھی طرح چہرے پہ پھیر دیا کریں. داڑھی کا خلال کافی ہے, پانی ہاتھ میں لے کے یوں خلال کیا کریں داڑھی کا, یہ طریقہ ہوتا ہے خلال کرنے کا, سنت طریقہ یہ ہے. لیکن چہرے کو اچھی طرح دھو لیں. ارکان الوضو کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دھونا واجب ہے فرض ہے؟ نمبر ایک, چہرے کو دھونا کنڈلی کے ساتھ اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو نکالنے کے ساتھ. دوسرا ہے, دوسرا رکن جو ہے وضو کا, ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک. کوہنیوں تک کا معنی ہے کوہنیوں سمیت, تک مطلب نہیں کہ کوہنی تک یعنی کوہنی نہ دھوئیں, نہیں, یعنی کوہنی سمیت یعنی کوہنی تھوڑا سا اوپر. تیسرا ہے سر کا مسح کرنا, اور چوتھا ہے پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت. اور ٹخنے میں بھی غلطی ہوتی ہے, ایک تو ایڑی میں غلطی ہوتی ہے پاؤں میں, دوسری ٹخنے میں ہوتی ہے. بعض لوگ ٹخنے تک کا معنی یہ جانتے ہیں کہ ٹخنے دھونے نہیں ہیں, بس پانی ٹخنے تک یعنی پہنچے کافی. دونوں ٹخنے جو ہیں ان کو اچھی طرح دھونا ہے. پانچواں رکن جو ہے یا فرض جو ہے وضو کا کیا ہے, ان چیزوں میں ترتیب, ان چار چیزوں میں. اور چھٹا ہے الموالہ, کہ پے در پے دھونا ہے, ایک جگہ خشک ہونے سے پہلے دوسری کو فوراً دھو دینا ہے. یہ چھ ارکان ہیں وضو کے. تو وضو میں جلد بازی سے یاد رکھیں نماز ضائع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے اپنے بچے, اگر آپ اپنے بچے کو تربیت اور تعلیم اسی چھوٹی سی عمر میں نہیں کرتے صحیح طریقے سے, تو پھر جس طریقے سے وہ وضو کر رہا ہے جلد بازی میں, وہ بڑے ہو کر اسی طریقے سے کرتا رہے گا. اور نہ جانے کتنی ایسے بچے ہیں جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے, اور بعض بچے ہمارے سامنے وضو کرتے, ہم دیکھ رہے ہوتے غلط کر رہے ہیں, ہم بھی ان کو نصیحت نہیں کرتے, یہ بھی دوسری غلطی ہے. ہمیں نصیحت کرنا چاہیے, جو ہم جانتے ہیں بچوں کو سمجھانا چاہیے, بیٹا یوں وضو کر لیں, بیٹا یہ کوہنی دھو لیں, بیٹا یہ ٹخنے کو اچھی طرح دھو لیں, ایڑی کو اچھی طرح دھو لیں. اور رجا خیر بعض ساتھیوں کو کہ وضو خانوں میں بعض باہر دیواروں پہ بعض حدیث لکھی ہوتی ہے, یعنی یہ دہانی کے لیے ویل العقاب من النار, یہ حدیث اس طریقے سے. تو انسان جب یہ حدیث پڑھتا ہے پھر آگ لفظ سامنے آتا ہے, تو پھر اپنی کوہنیاں اور اپنی یہ جو ایڑیاں ہیں وہ ٹخنے اچھی طرح دھو لیتا ہے. ہم سستی کیوں برتتے اس معاملے میں؟ دیکھیں جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں اس میں ہم زیادہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے, اور انسٹرکشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو پھر بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ ہم عبادت کی وہ لذت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے, کیونکہ ہم عبادت کی لذتوں کو کھو بیٹھے ہیں. ہماری لذتیں کسی اور جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہیں, لذت کی جگہ عبادت نہیں ہے ہمارے لیے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہماری لذتیں تو کھانے پینے میں ہیں, ہماری لذتیں ایئر کنڈیشن میں ہے, اچھی گاڑی میں ہے, اچھی سواری میں ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جس ہفتے میں بریانی نہ کھائے ان کو کہتے ہیں یار یہ ہمارا ہفتہ عجیب سا گزرا ہے, بریانی نہیں کھائی. ان کو لذت ان کی صرف منہ اور پیٹ کی حد تک ہے یا جسم کی حد تک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام سکون آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ نماز, نماز. ارح نبیہا یا بلال وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز پڑھتے دل کو شاد ہوتا, سیدھے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی تھی. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, نماز کی کیا کیفیت ہے ہماری, کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ سیدھے میں ٹھنڈک ہوتی ہے, بوجھ سے اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں کہ کب نکلتے اللہ کے گھر سے, یہ فرق ہے. اگلی سورت جو ہے جلد بازی کی, نماز میں جلد بازی, نماز پڑھتے ہیں تیزی سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ, اب مجبور ہے کہ امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن بعض لوگ امام کے ساتھ بھی جلد بازی کرتے ہیں اور امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں, سر جھکا دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ امام کی مسابقت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو گدھے کا سر نہ بنا دے، کہ جسم انسان کا ہو اس کا سر گدھے کا ہو. امام کی مسابقت حرام ہے، جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اگر الگ سے نماز پڑھے تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے یہ شخص کر کیا رہا ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہو رہی یہی نظر آتا ہے بعض لوگوں میں. اطمئنان نماز کی جان ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بغیر اطمئنان کے نماز نہیں ہوتی. اور صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ معروف و مشہور ہے، حدیث المسیء الصلاۃ، جس شخص نماز پڑھ نبی علیہ السلام کے سامنے، اس نے نماز میں ان سے غلطی ہوئی، نماز کی ادائیگی میں غلطی کیا تھی، جلد بازی تھی. ایک مرتبہ نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. وہ شخص دوبارہ جاتے نماز پڑھ کے پھر آتے، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ارجع فصل فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ کے بعد جب وہ شخص آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصلی، چوتھی مرتبہ، تب وہ شخص کہتا ہے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیر، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجیے، مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں میں نماز کیسے پڑھوں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح نماز کا طریقہ سمجھایا. اور اس ایک حدیث میں تقریباً آٹھ ارکان ہیں، نو ارکان ہیں نماز کے اس ایک حدیث میں. ان میں سے جو اہم، اس قیام بھی کرتا تھا، رکوع بھی کرتا تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، لیکن اطمینان نہیں تھا، جلد بازی سے نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز ہی نہیں تھی اس کی. اور صحیح بخاری میں ایک مرتبہ سید حضرت فرمایا انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو نماز کے بعد شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تم مر جاتے تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت سے نبی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تم؟ پھر یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ وسلم کے زمانے کی بات، یہ بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے. آج اگر ہماری نمازیں نبی علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ ہماری نماز میں جلد بازی نہیں ہے؟ یاد رکھیں، نماز میں جلد بازی نماز کو باطل کر دیتی ہے. اگلی صورت جلد بازی میں، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچتی. دیکھیں، زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت بغیر تحقیق کرتے ہوئے نہیں ادا کی جاتی. عبادت کا حق ادا کرنا ہے تو بہترین طریقے سے عبادت کرنی پڑے گی. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی، درست ہے؟ درست کیسی ہے؟ وہ تو مستحق ہی نہ تھا. اب کیا کرے گا؟ اب دیکھیں، جس نے زکوٰۃ غیر مستحق کو دی ہے، اب اس کی زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ ہو گیا. اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ دوبارہ زکوٰۃ نکالے گا، یہ اس کی سزا ہے. تو زکوٰۃ مستحق تک تب پہنچے گی جب بردباری سے کام لیا جائے گا، تثبت سے کام لیا جائے گا، جلد بازی سے نہیں. حج میں بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں، حج میں. اگلی صورت جو ہے عمرے میں، عمرے کے لیے آتے ہیں، احرام نہیں باندھا، جدہ پہنچ جاتے ہیں. ارے احرام کیوں نہیں باندھا؟ جدہ سے باندھ لیتے. آپ حج کے لیے گھر سے نکل، عمرے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اس نیک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، تو احرام تو میقات سے آپ کو باندھنا تھا، بھی ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تو ایسا کام کرنے کے لیے نکلے کیوں گھر سے جس کا تمہیں علم نہیں؟ عجب بات ہے نا، دنیا کے سارے کام ہم علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے بغیر علم کے کوئی چیز خریدی ہے؟ آپ ایک موبائل بھی خریدتے ہیں تو وہ بھی پوچھ کے خریدتے کون سا میں موبائل خریدوں کون سا اچھا ہے، علم سے خریدتے ہیں، جہالت سے نہیں خریدتے. جوتا خریدنے جاتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ دیکھ دیکھ اچھی طرح سمجھ کے لیتے ہیں کہ پائیدار ہے کہ نہیں، کتنے ایسا چلے گا. اور عجب سی بات ہے میرے بھائیو، عبادت نیک عبادت کے لیے لاکھوں لوگ لاکھ روپے خرچہ کر کے آتے ہیں اور بغیر علم کے عبادت کرنی ہے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں، کوئی لوگ آپ کو دروازہ دستک دے کے آ کے بتائے گا عمرہ کیسے کرنا ہے، یا خود جا کے سوال کرنا پڑے گا میں عمرے پہ جا رہا ہوں میرے رہنمائی کیجئے میں عمرہ کیسے کروں. اب جدہ پہنچ گیا اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیں دو راستے ہیں، جو شخص بغیر احرام کے جدہ پہنچ گیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھے پھر مکہ چلا جائے، اس پر کوئی دم نہیں. دوسرا راستہ جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے وہ، لیکن دم واجب ہو جائے گا اس کے پاس. اب آٹھ لوگوں کی فیملی ہے، آٹھ دم دے سکتا ہے وہ؟ آٹھ بکر ذبح کرے گا وہ، تو کیوں اپنے سر پر مصیبت اٹھانی ہے؟ سوال کر لیتے، اہل علم الحمدللہ موجود ہیں، ان سے سوال کر لیتے، جلد بازی میں نکلے عمرہ کرنے کے لیے اور آٹھ دم سر پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یا اگر میقات کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ جو نئے لوگ ہیں بچارے پریشان ہوئے، کون سا نئے کون سا قریبی میقات ہے، کس کے ساتھ جاؤں، کیسے کروں، کہاں پہ جاؤں، نئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں غلطی کے جلد بازی میں. عمرہ کی ادائیگی میں دیکھیں، چلو احرام کا مسئلہ حل ہو گیا. بعض لوگ آتے ہیں جلد میں طواف کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں پانچواں چکر ہے یا چھٹا یا ساتواں چکر ہے، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں بےچارے بھول جاتے ہیں. دیکھیں بھول تو ہم بھی جاتے ہیں، کوئی انسان بھی بھول، میں اس کی بات کروں جو تیزی سے بس جلدی ختم کرنا ہے، جلدی نکلنا ہے. آپ اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہو، کس لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ اپنا گھر کس لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے لیے چھوڑ کے آئے ہو نا، تو اللہ کے گھر میں تھوڑا وقت تو گزارو نا. کیا جلد بازی ہے؟ کیا ہے؟ آرام آرام سے دیکھیں عبادت کی لذت. پھر میں وہی بات کروں گا، ہم لذت محسوس نہیں ہوتی ہمیں، کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، آرام آرام سے کھائیں گے مزے سے. جب عبادت کی بات آتی ہے تو پانچ منٹ بھی نہیں لگاتے ہم نماز میں، جلدی سے نکلنا، صرف نکلنا، اس بوجھ سے ہم نے آزاد ہونا ہے بس. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمرے کے حج کی بات ہو رہی ہے، مکمل کر لیتے ہیں، عمرہ بھی مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، بعد میں جا کے سوال کرتے ہیں ذرا میرا حج تو ٹھیک ہے نا، میں نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، پتہ چلتا ہے پانچ غلطیاں چار غلطیاں، یا کسی اوپر دو دم کسی کے اوپر تین دم ہوتے ہیں. اور عجیب غریب سوال آتے ہیں، یعنی ایک شخص نے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں نے عمرہ تو کر لیا لیکن میں نے دو رکعت جو طواف کی ہے وہ نہیں پڑھی، پھر واپس گیا پھر عمرہ کیا. اللہ المستعان، دیکھیں جہالت، دیکھیں یہ دو رکعت طواف کی، یہ کیا رکن ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ گھر بیٹھے بغیر علم کے پتہ چلے گا آپ کو؟ فرض کریں میں ہوں یا آپ ہیں، آپ نے طواف کر لیا، رش بہت زیادہ ہے، جلد بازی بھی تو ہے نا، جلدی گئے صفا مروہ کی طرف، صفا مروہ کر لیا، سر کے بال بھی کاٹ دیے، ارے طواف کی دو رکعت نہیں پڑی، اب کیا کرنا ہے؟ طواف کی دو رکعت جو ہے اس کا تعلق طواف سے ضرور رکھ دیا، کوئی رکن یا واجب نہیں ہے طواف کا، سنت ہے طواف کی، پڑھ لے تو بیعت ثواب اچھا ہے، اگر بھول گئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ابھی جا کے پڑھ لے، نہیں طواف اس کی جگہ طواف تھی، طواف ختم ہو گیا. بعض میں نے کہا قضا کر لیں، یہ قضا کی جگہ نہیں ہے، کوئی صفا مروہ بھی کر لیا آپ نے اور آپ عبادت سے یعنی فارغ ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ سوال تھا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور یہ سوال شیخ بن باز سے کیا گیا تھا رحمہ اللہ، احرام باندھ کے دو فیملیاں جا رہے ہیں، آگے جا کے تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا، ان دونوں نے تقریباً 10-12 لوگ تھے شاید، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم واپس چلتے ہیں، عمرہ مکمل نہیں کیا، واپس چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ صاحب کو فون پہ سوال کرتے ہیں، ہم نے یوں کیا تھا، یاد رکھیں جب آپ احرام پہن لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں اور نیت میں شرط نہیں لگاتے کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش درپیش ہے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے، پھر آپ یہ احرام اس وقت تک نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ عمرہ حج کو مکمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ کو تمام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ لوگ ابھی بھی احرام میں تھے اور کیونکہ بہت سارے حضرات الاحرام کا ارتکاب ہوا، کچھ شادی شدہ تھے، مستری بھی ہوئی، اب ان میں سے بعض پر یعنی کتنے دم ہوں گے دیکھیں آپ. یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ جلد بازی ہے. جلد بازی کی اگلی صورت جہاد میں جلد بازی کرنا. جہاد عبادت ہے میرے بھائیوں، جیسے کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ اور حج عبادات ہیں، جہاد بھی عبادت ہے. بعض جوان جوش میں آ کے امت کے اس خستہ حال کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہاد کرنا ہے اور نکل پڑتے ہیں بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کسی علم کے. جو لوگ یا یہ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ خود راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جو بم بلاسٹ کر کے اپنی جان لے لیتے ہیں، یہ کون سا جہاد ہے؟ لیکن جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہے اور مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو خود مسلمان ملک میں رہ کر مسلمان یعنی مسلمانوں کو ہی قتل عام کر رہا ہے اور جہاد کے نام پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ گھر نہ بچے، اللہ کے گھر مساجد کے اندر بھی دھماکے ہوئے، یہ کون سی حکمت عملی، یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ بغیر علم کے یاد کوئی عبادت ممکن نہیں ہے. اور یہ جس نے خودکشی کی ہے، اس نے اپنی جان لینے میں جلدی کی ہے، اور جان ہماری اپنی نہیں ہے، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں. یہ عاریت ہی ودیعت اللہ تعالی نے جو مجھے دی ہے، اس کا مالک اللہ تعالی ہے صرف. یہ امانت ہے میرے پاس، اور جو خودکشی کرتا ہے اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لے. اگلی صورت جلد بازی کی، شادی میں جلد بازی کرنا. ارے بعض جوان شادی کے لیے جب تیار ہوتے ہیں، پہلے تو سوچتے رہتے ہیں، لیکن جب سوچتے تو تیار ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہیں، پھر جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد فوراً مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ، کئی گھرانے ایسے ٹوٹے ہیں اس جلد بازی کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو کیا دیکھ کے شادی کرو؟ عورت کی شادی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس کا مال ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا نسب ہے، اور اس کا دین ہے. فظفر بذات الدین تربت یدک، دین سب سے بلند، سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے خوبصورت ہے. جب دین ہے تو سب کچھ ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں. خوبصورتی آج ہے، کل ختم ہو سکتی ہے، مال آج ہے، کل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ. جب ایک دفعہ دیندار عورت یا دیندار لڑکی سے آپ شادی کر لیتے ہیں، پھر اس گھر میں برکت اور رونقیں ہو جاتی ہیں. تو شادی میں جلد بازی کرنے سے بھی ہلاکت ہو جاتی ہے. اپنی بیٹیوں کے رشتے میں جلد بازی کرنا، یہ اگلی صورت ہے اور بڑی خطرناک صورت ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بعض لوگ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے بردباری سے کام نہیں لیتے، جلد بازی کرتے ہیں، بس کہیں سے کوئی رشتہ آ گیا ہے وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، اور دنیا میں کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا، اور نہ تو اس گھرانے کی خبر صحیح طریقے سے لیتے ہیں، نہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، بس اس لڑکی کی شادی کر دینی ہے، جوان ہو گئی ہے اس کو گھر سے بس. یعنی بعض گھرانے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں بوجھ بن چکی ہیں، یا وہ ایشو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی شادی نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اولاد بھی رزق میں سے ایک رزق ہے، نعمت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر رشتہ کرے گا ان کا. دیکھیں ہم نے صرف سبب کا اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے ہلاک ہونے کے لیے نہیں دی، آزمائش ہے، ہم تربیت کیسے کرتے ہیں ان کی، ان کے رشتے کیسے کرتے ہیں، کہاں پہ کرتے ہیں، کیا دیکھ کے کرتے ہیں. ہماری اکثر سوچ جو ہوتی ہے وہ دنیاوی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب نہ دیکھیں، آپ اس کی نسب نہ دیکھیں، آپ اسٹیٹس، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سب سے پہلے. کیا ہم نے کبھی پوچھے اس شخص کا عقیدہ کیسا ہے، یہ جو میرے بیٹے کے رشتے کے لیے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کہنا کافی ہے، وہ تو رافضی بھی مسلمان ہے اپنے آپ کو کہتا ہے، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ تو خوارج معتزلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بدعقید لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر میں بغیر تحقیق کیے کسی شخص سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے وہ رافضی تھا، تو یہ بچے بھی امانت ہے، اس امانت میں خیانت ہے میرے بھائیوں. تثبت بہت ضروری ہے. ہم نے کبھی پوچھا کہ یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر تو ہے اور اس کی اچھی انکم ہے، اچھا نام ہے، اچھی شہرت ہے، کہ یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے مریض دیکھتا رہتا ہے اور آپریشن کرتا رہتا ہے، نماز گئی، اور بے نمازی کافر ہوتا ہے، کیا کافر سے بیٹے کا رشتہ کروں گا؟ بعض لوگ شادی تو کر دیتے ہیں جلدی سے، پھر فوراً ہی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ارے یہ تو اس کو تو فلاں تکلیف ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے سگریٹ نوشی کرتا ہے، یہ بیمار ہے، اس کے اندر 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ جیل میں بھی رہ کے آیا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ اس کے دوست بھی اچھے نہیں ہیں. ابھی پتہ چل رہا ہے آپ کو، اب اس کا فائدہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہو؟ پہلے تحقیق کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ جو ہمارے بچے بھگتے ہیں ہمارے بعد. اس لیے تثبت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ بچوں کو رشتے کریں. یہ بچیاں ہمارے سر پہ بوجھ نہیں ہیں، یہ رحمتیں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بوجھ نہ سمجھے، یاد رکھیں. جو اپنے بیٹوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اگر آپ ان کو نعمتیں سمجھے، برکت سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ وہ لوگ خود بھی خوشحال ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رشتے کہاں سے کیسے بھیجتے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں میرے بھائی، نہ میری بس کی بات ہے. تقوی اختیار کریں، ہمارے ذمہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ تیری امانتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ان کی اچھی تربیت کروں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی آسانی فرما لے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے ان کے رشتے کرے. اگلی جلد بازی کی صورت جو ہے فتوے میں جلد بازی کرنا. بعض لوگ جو ہیں کوئی سوال پوچھتے ہیں ان سے اور فوراً جواب دے دیتے ہیں. بعض طالب علم یا بعض لوگ، دیکھیں ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا ہے، میں یہ چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، اور ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ فتویٰ حق ہے علماء کا یا طلاب علم کا, جو اس عمل کے لائق ہیں, جن کا یہ کام ہے. آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے آپ کسی انجینئر سے سوال نہیں کرتے بچے کا علاج کیسے کروں میں, اس لیے کہ آپ جانتے کہ وہ شخص نا اہل ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دینی بات آتی ہے تو بعض لوگ راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی داڑھی والے سے پوچھ لیتے ہیں, اور یہ راستے میں چلتے ہوئے پہلے داڑھی والا جو ہے یہ بھی جو آپ دے ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, فتویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ جواب دے رہے ہیں, یہ عام بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ تو اظہار رائے ہے اور سب کے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. نہیں میرے بھائیو, فتویٰ امانت ہے اور علماء فتویٰ دیتے ہیں, اہل علم فتویٰ دیتے ہیں, اور بعض لوگ فتوے کی انتہا دیکھیں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تکفیر آج کل کیوں پھیلا ہوا ہے ہماری امت میں؟ تکفیر ہے پھر تفجیر ہے, دونوں جڑے ہوئے ہیں. کفر کا فتویٰ لگایا پھر خودکش حملہ کیا اور ان کو قتل بھی کر دیا, یا ان کو قتل کیوں قتل کیا؟ کہتے ہیں مسلمان تھوڑی تھے ان کو قتل کیا ہم نے. تو یاد رکھیں فتویٰ جو ہے یہ اہل علم کا کام ہے. ایک قصہ ہے, ایک مرتبہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوتا جو ہے وہ فقہا سبعہ میں سے ہے, مدینہ کے چار بڑے فقہا میں سے ایک سر ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. ان کے پاس ایک شخص ہے اور سوال کیا, تو انہوں نے جواب میں فرمایا میں جواب نہیں جانتا, کسی اور سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ میری لمبی داڑھی کو اور میرے ارد گرد بہت زیادہ لوگوں کو نہ دیکھیں, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا, دھوکے میں نہ آئے, بڑی بڑی داڑھی ہے اور بڑے لوگ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا مجھے. پھر دوسری بار اس شخص نے کہا میں صرف آپ ہی کو جانتا ہوں. تو پھر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن یہ برداشت کبھی نہیں کر سکتا کہ میں بغیر علم کے فتویٰ دوں. فقہا سبع جانتے ہیں, اس بہترین زمانے میں علم کا زمانہ ہے میرے بھائیو. سیدنا ابو بکر صدیق کا پوتا ہے, عالم ہے, فقیہ ہے, مدینہ کا فقیہ ہے, اور مدینہ ہمیشہ یاد رکھے علم کی بنیاد ہمیشہ, اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو حرمین میں آپ کو ملے گی, خاص و مدینہ میں, اور جہاں پہ فقہا سبع مل جاتے تو پھر اس مسئلے میں کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ, کہتے ہیں میں یہ تو برداشت کر سکوں میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن بغیر علم کے فتویٰ دوں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک دوسرا قصہ بھی معروف ہے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کہا, نصیحت کرتا تھا وہ نہیں سنتا تھا, بدکار تھا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا, بس زبان سے یہ بات نکلنی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں, یہ کون ہے جو اس شخص اس طریقے سے بات کرتا ہے اور میرے اوپر میری طرف سے یہ بات کرتا ہے کہ میں کسی فلان کی مغفرت نہیں کروں گا, میں نے فلان کو تو معاف کر دیا ہے اور تمہارے عمل کو اکارت کر دیا ہے. یہ تو اچھا نیک اور صالح انسان تھا, اس کا عمل کیسے اکارت ہو گیا؟ وہ بدکار جو تھا اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ ظاہراً تو یہ اچھا تھا اور وہ برا تھا, مغفرت اس کی ہونی تھی اس کی نہیں ہونی تھی. لیکن جب کوئی شخص اس طریقے سے ایک لفظ نکال دیتا ہے اس میں تکبر کی گھن آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے بات کرے؟ یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے مغفرت کسی کرے یا نہ کرے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں تو اپنے بارے میں نہیں جان میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم تو دعائیں مغفرت کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ پانچ نمازیں باج میں پڑھنے کو بڑا تیر مار دیا، بڑا احسان کر دیا. تو یاد رکھیں بعض اوقات زبان سے ایک لفظ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، جیسے اس حدیث میں آیا ہے. تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے جلد بازی نہ کرنا، اس زبان کو ذرا تھوڑی سی لگام دے کر بات کرنا. اگلی سورت جو ہے بڑی خطرناک سورت ہے، اور وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، آگے بتا دینا. کوئی خبر سنی ہے آگے بڑھا دے، تثبت نہیں کیا اور اس کی تحقیق نہیں کی، یہ خبر جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے. اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو آگے بھی نہ بڑھائیں، اپنے حد تک رکھیں بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، خبر کو آگے نہ بڑھا دیا کرو بغیر تحقیق کے. اور نہ جانے کتنی مصیبتیں امت میں آئی ہیں اس وجہ سے. اور ہمارا میڈیا، اللہ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. خبر کچھ ہوتی ہے اسے کسی اور انداز سے پیش کرتے ہیں، اور شاید ان کی بھی مجبوری ہے. آج کے اتنے زیادہ کمپٹیشن ہے، مجبوری یاد نہیں کہ ان کے لیے جائز ہے، جائز تو نہیں ان کے لیے، لیکن وہ مجبوری سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا اگر کتا کاٹ لیتا انسان کو تو خبر آ جاتی تھی کہ کتے نے انسان کو کاٹا ہے. اب ایسی خبریں سن سن کے اب آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی، اب یہ خبر آئے گی کہ انسان نے کتے کو کاٹا ہے. اب اس طرح کی خبریں جو ہے وہ، اگر اس طرح کی خبریں نہیں آئیں گی تو پھر وہ جو پریس ہے وہ مقبول نہیں ہوگا، مشہور نہیں ہوگا. مشہور نہیں ہوگا، ایڈورٹائزمنٹ کم جائے گی، ایڈورٹائزمنٹ کم جائے گی وہاں پہ، تو کہاں سے وہ پیسہ کمائیں گے؟ وہ بزنس ہے ان کا. تو تثبت بہت ضروری ہے، اور یہ میڈیا والے لوگ جتنی بھی ہیں سارے خطرے میں ہیں اس معاملے سے. بعض وقت ہم نے تحقیق تو کی ہے، آپ کی تحقیق جس حد تک ہے اس کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل تحقیق ہوتی ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے آگے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، آگے امت میں کیا مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، یہ نہیں دیکھتے. وہ اصل تحقیق یہ ہوتی ہے. بعض اوقات سچی خبر نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ مناسب وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے. حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت عملی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز کو اپنے مقرر وقت مقرر جگہ پر رکھا جائے، مناسب وقت مناسب جگہ پر. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ جو بھی خبر ہے جو بھی بات اسے آگے بڑھا دی. علاج کی بات کرتے ہیں جلدی سے. جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ علاج دیکھیں آسان اس کے لیے جو علاج کرانا چاہتا ہے، اور جو علاج نہیں کرنا چاہتا پھر تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو. جس طریقے سے اولو العزم رسل نے صبر کیا وہ جلدی نہ کرو. اولو العزم رسل، عظیمت والے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے؟ پانچ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں جو اولو العزم عظیمت والے ہیں. ویسے تو سب عظیمت والے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ پانچ جو ہے نمایاں ہیں. کون ہیں؟ نمبر ایک نوح علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر دو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر تین موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر چار عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نمبر پانچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبر کرو. تو سب سے پہلا علاج ہے بے صبری کا. کوئی جلد بازی بے صبری ہے نا، وجہ بے صبری جلد بازی ہے، تو علاج صبر ہے. اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر. صبر کی تربیت ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. آپ صبر کریں گے تو صبر والے ہوں گے. صبر زبان کا قول نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں یا میں صبر والا ہوں یا میں صبر کرنا جانتا ہوں. انما الصبر بالتصبر, صبر کرنے سے صبر ممکن ہے. تو ٹریننگ دے اپنے آپ کو کہ صبر کرنا ہے. یاد رکھا صبر کڑوا ضرور ہے لیکن اس کے پھل بہت میٹھے ہیں. دوسرا علاج ہے الحلم بردباری. یہ بھی صبر جیسا ہے لیکن ایک دوسری خوبصورت صفت ہے صبر کے علاوہ, حلم بردباری. چیزوں کو اچھی طرح دیکھو, ان کو تولو اور ماپو, پھر قدم اٹھاؤ, پھر قدم بڑھاؤ. لسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن عبد القیس سے فرمایا کہ آپ کے اندر ان نفیق الخصلتیں, دو بڑی اچھی خصلتیں ہیں, اچھی صفات ہیں. یحبہم اللہ تعالی, جو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے. کون سی ہیں؟ الحلم بردباری, والانا آہستگی, یہ اللہ بہت پسند ہے. اور تیسرا علاج ہے آہستگی. جو بھی کام کرنے دھیرے سے کریں, آہستگی سے کریں. چوتھا علاج ہے مشورہ لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے مشورہ نہیں لیا کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشورہ لیں صحابہ کرام سے. تو جس نے مشورہ لیا ہے وہ کہیں پر پہنچتا ضرور ہے, اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ندامہ سے بچ جاتا ہے. اگر غلطی بھی ہو جائے تو کم سے کم یہ کہ میں نے مشورے سے کام تو لیا ہے, تو مشورے سے یہ جلد بازی ختم ہو جاتی ہے. پانچواں علاج ہے استخارہ. استخارہ وہ چیز ہے جو جس میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ استخارے سے غافل ہیں. ہم کوئی کام کرنا, تجارت کرنا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ کس میں خیر ہے کس میں شر ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو استخارے کرنے سے اس جلد بازی سے آپ بچ جائیں گے, پھر ندامت سے بھی بچ جائیں گے. کیونکہ استخارے میں آپ اپنے آپ کو, اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں, اور تو ہی بہتری جانتا ہے میرے لیے. اگر اس کام میں خیر ہے میرے لیے تو اس میں برکت فرما, میرے لیے آسان کر دے. اور اس میں کوئی شر ہے میرے لیے دنیا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما, اور اس کے بدلے مجھے وہ چیز عطا فرما جو اس سے اچھی ہو. یعنی عام لفظوں میں اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز بچ گئی ہے, جلد بازی کی بعض صورتیں واجب ہوتی ہیں. پتہ ہے جلد بازی ہر صورت میں ہلاکت نہیں ہوتی, ہلاکت وہ ہے جو میں صورتیں بیان کر چکا ہوں. جلد بازی کی بعض صورتیں ہیں جائز ہیں اور بعض واجب ہیں. جو واجب ہیں ان میں سے کون صورت واجب ہے جلد بازی کی؟ عبادت کی ادائیگی میں جلدی کرنا. نماز ہے, نماز کو اپنے پہلے وقت میں پڑھنا, اس کے لیے جلدی کرنا یہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, فاسعوا, سعی کرو, جلدی کرو, جاؤ. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف حدیث میں سنن میں کہ من بکر وابتکر وغسل واغتسل, بڑی پیاری حدیث ہے جمعہ کے تعلق سے. جو شخص غسل کرتے, بہترین طریقے سے غسل کرتے اور مسجد میں جانے کی جلدی کرتا ہے, اور راستے میں وہ سواری پہ سوار نہیں ہوتا اور امام کے قریب جا کے بیٹھتا ہے, تو جتنی قدم وہ چل کے آیا ہے ان قدموں کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائے گا, کیا ثواب ہے؟ دن کا روزہ اور رات کا قیام, ایک ایک قدم کے بدلے. لیکن اس میں کیا ہے, وہ بکر وابتکر, جلدی کی جانے میں بعض لوگ آتے ہیں جب دوسرا خطبہ کے آخر ہوتے بےچارے دھوپ میں باہر کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں خطبہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا اس لیے ہم دیر سے آتے ہیں. آپ کس نے کہا خطبہ سمجھ آنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ آپ پر جو واجب ہے آپ خطبہ سننا ہے. تو کتنے لوگ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. دوسری صورت جو واجب ہے جس میں جلد بازی واجب, وہ ہے توبہ. توبہ میں جلدی کرنی ہے, اس میں دیر نہیں کرنی, کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے, اور جب موت آ جاتی روح حق میں پہنچتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری صورت ہے جلد بازی واجب ہے کیا, قرض کی ادائیگی. قرض آپ نے لیا ہے آپ پر واجب ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے پہلے موقع میں ہو اس قرض سے جان چھڑا ہو. کیونکہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت اس وقت تک لٹکی رہتی جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی, سے مسلم کی روایت ہے. شہید نے جس نے اپنا سر قلم کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں, اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو قرض کی ادائیگی پہلے وقت میں واجب ہے. چوتھی صورت حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرنا. آپ کے اوپر والدین کے حق ہیں, بیوی بچوں کے حق ہیں, رشتہ داروں کے حق ہیں, پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کا حق, اس میں جلدی کرنا ہے جو ان کے حقوق ہیں, تاکہ آپ کو جب موت آئے تو آپ ان حقوق کی ادائیگی کر چکے ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.